الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ قیامہ کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں. ہمارے جو اس سے پہلے موضوعات چل رہے تھے ان کی ایک الگ ترتیب تھی، یہ اس سے ذرا ہٹ کر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات جمعہ ہیں وہ قرآن ہی کی تعلیم پر مشتمل ہوتے تھے، بالخصوص تذکیری موضوعات زیادہ ہوتے تھے. ہمیں آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ جو ہمارا موضوع تھا سورہ مائدہ کی آیات کے حوالے سے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے بڑی رہنمائی دی گئی ہے. تمہارے سب سے بڑے بڑے دشمن کون ہیں، پوری دنیا میں سب سے بڑے دشمن تمہارے کون ہیں؟ اور وہ بڑی عجیب بات سامنے آئی کہ یہود اور ہنود، یعنی ان دونوں میں آپس میں تو کوئی قدر مشترک نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، لیکن قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ہنود کی بات تو سمجھ میں آتی تھی کہ ہندو جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اسلام بتوں کو پاش پاش کرنے والا مذہب ہے، بتوں کو بھی اور بت پرستی کو بھی. لیکن یہود، سینکڑوں انبیاء ان کے ہاں آئے ہیں، بے شمار کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہیں، وہ اللہ کو ایک ماننے والے ہیں. مسلمانوں سے تو ان کا بہت قرب ہے ایک اعتبار سے. مارکیف قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور ہر معاملے میں اس نے ہمیں رہنمائی دی ہے. جمعے کے خطبات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورہ قاف اس کے حوالے سے اس کی آیات کے ذریعے سے تذکیر فرمایا کرتے تھے. جمعے کے موضوعات اکثر تذکیری نوعیت کے ہوتے تھے. چنانچہ یہ جو سورہ قیامہ ہے یہ بھی ایک بہت اہم تذکیری نوعیت کی صورت ہے، بڑی مؤثر. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، لفظی ترجمہ تو ہوگا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یعنی لا جو ہے وہ ایک اضافی ہے، اور وہ اس کو الگ سے پروناؤنس کیا جائے تو زیادہ بامعنی بنتا ہے. پس منظر کیا تھا؟ مشرکین عرب جو ہیں ان کے ہاں چونکہ 2500 سال سے کوئی نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا ہی نہیں. ویسے تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے، بڑے بیٹے اسماعیل، لیکن 2500 سال سے نبوت اور رسالت اس خطے میں اس کا وجود ہی نہیں تھا. چنانچہ آہستہ آہستہ وہ دین توحید بگڑتے 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 مشرکانہ، یہاں تک کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی، اور آخرت کا تصور بھی بالکل ذہن سے نکل گیا ان کے، کہ آخرت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی شخص جو ہے وہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مر گیا ہو اور مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ آیا ہو، اس نے کہا ہو کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے. لہذا یہ تصور ہی غلط ہے. تو ان کی اکثریت یہ مانتی تھی کہ آخرت نہیں ہے، ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرتے تھے. اگرچہ پھر بھی یہاں بھی انہوں نے ایک چور دروازہ رکھا ہوا تھا کہ اگر ہوگی بھی تو ہم فرشتوں کو پوچھتے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کی خبر دیتے تھے سختی سے تردید کرتے تھے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، هيهات هيهات لما توعدون. قرآن نے ان کا ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، سرداران قریش اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہیں، ظاہر وہ رسول تو نہیں مانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، یہ غلط وعدہ ہے جو تم سے کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ بھی جی اٹھنا ہے اور پھر وہ اصل زندگی ہے اور یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ سب ڈھکوسلا ہے، ہم نہیں مانتے. چنانچہ قرآن مجید نے اس موضوع کو اور سورہ پورے قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے تذکیری اعتبار سے سب سے زیادہ زور آخرت پر ہے، فکر آخرت، فکر اس دن کی کرو، وہ ہے اصل دن. اس دنیا کے بارے میں تمہیں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کیا صورتحال ہے، ہو بھی کہ نہیں ہو. آج کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ہے، ایگنوسٹسزم، سکیپٹسزم، کہ ہم واقعی ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ خواب ہی دیکھ رہے ہوں، اس وقت جس دنیا میں ہیں ہم اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں. یہ فلسفہ آج کے دور میں ہے کہ خواب جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ریئل ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں، حقیقی ایک تجربے سے. تو اس وقت جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہم خواب میں نہیں ہیں، اب بیدار ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کہ ہماری ایک آنکھ اور کھلے تو پتہ لگے کہ نہیں یہ بھی خواب ہی تھا. خواب دیکھتے ہوئے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ریئل ہے، وہاں اس کو شبہ نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو یہ جب انسان آسمانی ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنی عقل جو ہے اس کو استعمال کرنے لگتا ہے تو پھر اس قسم کی حرکتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں اور اس قسم کی جو ہے وہ پراگندہ خیالی کا وہ شکار ہوتا ہے. بہرحال ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ کوئی نہیں، دوبارہ زندگی ہے ہی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبہ یہ کرتے تھے کہ اگر آپ کی یہ بات درست ہے تو آپ تجربے کے طور پر ہمارے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے کہ آخرت ہے، ورنہ نہیں. اگر اللہ نے دوبارہ کرنا ہے، زندہ کرنا ہے، تو ایک آدھ کو ابھی دنیا میں دکھا دو نا نمونے کے طور پر. یہ قرآن مجید میں دو جگہ ان کا یہ اعتراض نقل ہوا ہے اور ڈیمانڈ کہ ہم تب مانیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو اب قرآن نے اس کو اپنے انداز سے جواب دیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، یعنی تمہارے یہ جو تصورات ہیں یہ سب غلط ہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی. یہاں پر بظاہر یہ ہے کہ دلیل نہیں دی گئی، کہا گیا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اس میں کوئی بظاہر عقلی دلیل نظر نہیں آتی. لیکن ایک دلیل ان کے لیے تو تھی، جب الصادق اور الامین مانتے ہو اور کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی ایسا الزام تم نے لگا ہی نہیں سکے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، تو ایسا شخص جب قسم کھا کر ایک بات کہہ رہا ہے، وزن رکھتا ہے اس کی یہ بات، تو میں قسم کھا رہا ہوں، اور ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یہاں پر ایک دلیل کی بات آ گئی تھوڑی سی. قسم گواہی کے لیے ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ میں کہہ رہا ہوں، دوسرے فرمایا کہ نفس لوامہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت ہوگی. یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں ضمیر، کانشنس، کہ انسان کے اندر کوئی خیر اور شر کا ایک امتیاز اور اس کی ایک شعور رکھا گیا ہے، اور ہر شخص جانتا ہے بحثیت انسان، وہ چیز جانوروں میں نہیں ہے، انسان میں ہے. کسی کا حق چھین دینا برائی ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، سچائی سچ بولنا یہ ایک اعلیٰ قدر ہے، دوسروں کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس میں انسان کو اندر سے راحت محسوس ہوتی ہے اور ایک محسوس ہوتا ہے کہ اچھا کام کیا. کسی کا جو ہے ناحق مال غصب کر کے اگرچہ مال مل گیا ہے، لیکن دل اندر سے جو ہے وہ کچوکے لگا رہا کہ کیا کیا ہے تم نے. یہ جو خیر اور شر کی ایک تمیز انسان میں رکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی ظہور ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انسان نے جو کچھ کام کیے ہیں اس کا اس کو اجر و ثواب یا اس کی کوئی خطا، اس کی پنشمنٹ، وہ مل کر رہے گی. ورنہ یہ تصور کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ نیکی ہے، یہ شر ہے، یہ بے معنی ہو جاتا ہے. لہذا یہ خود اس بات کی گواہی موجود ہے کہ ایک وقت میں تم سے پکڑ ہونی ہے. ابھی اللہ نے تمہیں آزاد چھوڑا ہوا، لیکن تمہیں بتایا ہوا ہے کہ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. ہاں، تفصیلات میں تو رسول آ کر بتائیں گے شریعت کی، لیکن موٹی موٹی اخلاقی تعلیمات تو ہر جگہ ایک ہی ہیں. تو قیامت کے وقوع پر ایک یہ دلیل ہے کہ انسان کے اندر بھی ایک بیٹھا ہوا ہے آپ کو بتانے والا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اور خیر اور شر کی ایک تمیز اور نیکی اور بدی اس کی پہچان یہ انسان کو دی گئی ہے، اور اگر اس کے اندر معنویت ہے تو لازماً اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی انسان کو سزا یا جزا مل کر رہے گی۔ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، اب دوسری بات آتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، پھر دوبارہ زندہ کھڑا کیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے سیلز بھی تحلیل ہو جائیں گے اسی زمین میں، کوئی جل کر مر گیا، کوئی ڈوب کر مر گیا، وہ کیا حالات ہیں، کیسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اب یہ اصل میں گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کیا ہے، تو جواب بھی اسی انداز میں دیا گیا۔ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں، اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کو بھی درست کر دیں۔ اب قرآن نے یہاں پر جس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، شاید اس وقت وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کتنی معنویت ہے، یعنی انسان کو بالکل نقص اسی طریقے سے ٹھیک کر کے اور تمہاری پوریں تک وہ درست کر دے گا، جبکہ انسان کی اگر ہم دیکھیں دوبارہ تعمیر کی جائے تو فنیشنگ میں سب سے اینڈ پر جو چیز آئے گی وہ انسان کی پور ہے، فنگر پرنٹس، اور اس فنگر پرنٹس کے بارے میں آج ہمیں معلوم ہے، اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ دو انسانوں کے فنگر پرنٹس ملتے نہیں ہیں۔ اب اگر 7 ارب انسان اس وقت زمین پر موجود ہیں اور اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے جا چکے ہیں، پیوند خاک ہو چکے ہیں، ان سب کے پوروں کو بھی درست کرنا، اور ابھی کتنی مخلوق اور آنی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، وہ اس پر بھی قادر ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کے بارے میں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر قادر ہیں، اس کی ایک ایک پور کو، انگلیوں کی پوروں کو بھی درست کر دیں اور پھر اسی مقام پر لے آئیں اور دوبارہ اس کو ٹھیک کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور قدرت یہ تو بہانے ہیں کہ یہ نہیں کر سکے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، فنا نہیں ہو سکے گا، جو کون و مکان کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کی قدرت کا کیا اندازہ تم کر سکتے ہو؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا یہ ہے کہ وہ ڈھٹائی کرتا رہے آگے بھی، فسق و فجور کرتا رہے، گناہ کے کام کرتا رہے، لہذا کیوں کیا کر رہا ہے؟ آخرت کا انکار کر رہا ہے، آخرت کو مان لے گا، جزا و سزا کے تصور کو مانے گا تو اب حرام خوری چھوڑنی پڑے گی، بدکاریاں چھوڑنی پڑیں گی، غلط کام چھوڑنے پڑیں گے، ان کا وادی ہو چکا ہے، اپنی من مانی زندگی نہیں پھر گزار سکتا، پھر تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق چلنا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، باغ ہے۔ دیکھیے بہت حکیمانہ انداز میں اس بات کو اللہ کے رسول نے واضح کیا، اس حقیقت کو کہ مسلمان کو پابند زندگی گزارنی ہے، جبکہ جو اللہ کو اور آخرت کو نہ مانے اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی حدود اور قیود نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا کے معاملے میں وہ قانون کا پرابلم ہوگا کہ قانون کی زد میں نہ آ جاؤں، لیکن آسمانی وحی اور اس کے نتیجے میں گناہوں کو چھوڑنا اور نیک کام کرنا، یہ سارا معاملہ جو ہے اس سے تو آزاد ہے، اپنی من مانی زندگی گزار رہا ہے، جنت میں بھی تو من مانی زندگی ہوگی نا، لیکن یہی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں قدم قدم پر اس کے لیے رکاوٹیں ہیں، اس سے آگے ادھر نہیں جا سکتے، ادھر نہیں جا سکتے، ادھر نہیں ہو سکتے، تو ان پابندیوں سے بچنے کے لیے سیدھا سیدھا ہی آخرت کا انکار کر دو، چلو فارغ۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، اور کہتا یہ ہے کہ اچھا بتاؤ ہوگا کب وہ قیامت کا دن، یعنی جب اسے بات بتا دی گئی، دیکھو تمہارے اندر نفس لوامہ ہے، تمہارا ایک ضمیر ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے آخرت کے اندر جزا و سزا کا معاملہ رکھے گا، ورنہ یہ ضمیر بے معنی شے ہے، دلیل کے آگے تو اب وہ بالکل کچھ بول نہیں سکے، دلیل اپنی جگہ مضبوط ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ قیامت کا دن کب ہوگا، یہ گویا ایک اس کو اگنور کرنے کا اس ایشو کو ایک خاص جسچر ہے، طریقہ ہے. یہ بار بار وہ کہتے تھے اچھا اگر ہے تو بتائیں کس دن ہوگی، کب ہوگا قیامت کا دن. بار بار کا مطالبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی جواب، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، تم یہ جان لو کہ وہ وقت آنا ہے بس، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیں گے رسول، اور یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اور تم دیکھ رہے ہو ہر شخص جو ہے وہ اپنا ہی خاص وقت گزار کر اور یہاں سے دنیا سے تو اسے جانا پڑتا ہی ہے. یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان مجبور ہے، آزاد نہیں ہے کہ جیسے چاہے زندگی گزارے اور جب چاہے جب تک چاہے زندہ رہے. تو بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، کہتا یہ ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن. جب اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں رہتی، تو آخر میں یہ انداز، اچھا بتاؤ پھر کب ہے. تو قرآن نے بھی پھر اسی ٹون میں ان کو جواب دیا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نگاہیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. یقول الانسان یومئذ اين المفر، اس دن یہی انسان کہے گا کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی راہ فرار، کوئی جائے پناہ. یہاں خاص طور پر سمجھ لیجیے کہ قیامت، لفظ قیامت کا خاص مفہوم کیا ہے. سورہ قیامہ ہے یہ. ہم لفظ قیامت کا لفظ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اس وقت کو کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور دنیا میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. قیامت کا لفظ جو ہے اصل میں قیام سے ہے، یعنی دوبارہ کھڑا اٹھنا. وہ تو دنیا میں ہوتا رہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آخرت ہے یا نہیں. اصل ایشو یہ ہے، ہر انسان نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور دنیا بھی ختم ہوتی ہے اگر ہو جائے، وہ مسئلہ نہیں. اب اس کو فرق واقع نہیں ہوتا. فرق واقع ہوتا دوبارہ اٹھنے سے. وَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، دوبارہ اٹھا دیا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا اور پھر اصل زندگی شروع ہوگی. یہ تو آزمائشی وقفہ تھا، بہت مختصر، بہت چھوٹا. تو لفظ سے قیامت قرآن مجید میں اس کے لیے آتا ہے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا. وَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سور میں پھونکا جائے گا اور سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، اب لوگ کہیں گے کہ اوہ یہ کس نے جگا دیا ہمیں اپنی قبروں سے، ہم تو سوئے پڑے تھے. اوہو یہ تو وہی بات آ گئی ہے جس کا اللہ نے فیصلہ سنایا تھا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما هذا ما وعد الرحمن، اوہو جو وعدہ رحمان نے کیا تو یہ تو پورا ہو گیا جس کا ہم جھٹلاتے رہے تھے، وہ دن تو آ گیا. تو قیامت کا لفظ دوبارہ جی اٹھنے کے لیے ہے، جب سب وہ سخت مراحل شروع ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، یہ اس کی بات ہو رہی. اس دن انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ اين المفر، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی راہ فرار، کہیں چھپ جاؤں، کہیں بھاگ جاؤں اور اس پکڑ سے اور جو حساب کتاب ہونے والا ہے اور اللہ کی عدالت میں حاضری سے بچ جاؤں. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس دن. الى ربك يومئذ المستقر، تیرے رب کے پاس ہی اس دن جا ٹھہرنا ہے، سب کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، آپشن نہیں ہے. ویسے تو آپشن ہمارے پاس دنیا میں آنے کے لیے بھی نہیں تھا، لیکن ہم دنیا میں خود مختار بن کے رہنا چاہتے ہیں، کوئی آپشن نہیں ہے. اور کوئی کہیں گے دوبارہ میں نے اس وہاں پر نہیں اٹھنا، میں تو سوتا ہی رہوں گا، یہ آپشن بھی کسی کے پاس نہیں. الى ربك يومئذ المستقر، تیرے رب کے حضور ہی اس دن جا ٹھہرنا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، جتلا دیا جائے گا انسان کو، واضح کر دیا جائے گا اس پر وہ سب کچھ جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، پورا اعمال نامہ، ہر شے، پورا ریکارڈ موجود ہے. بل الانسان على نفسه بصیرہ، فرمایا، اور یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ نہیں بلکہ انسان تو اپنے آپ پر بصیرت رکھتا ہے، اسے خوب معلوم ہے میں کتنے پانی میں ہوں، میرا انجام اب کیا ہونے والا ہے. حساب کتاب وہ تو ہونا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ پورا نظام بنائے گا تاکہ وہ کہہ نہ سکے کہ کسی پر ظلم ہوا ہے، لیکن ہر شخص کو خود پتا ہے کہ وہ کیا کر کے آیا اور اب کہاں جانا ہے اسے، وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے. والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک زمانے میں جب سکولوں میں رزلٹ اناؤنس ہوا ہوتا تھا، اور اب تو طریقے مختلف ہو گئے، اور سب کھڑے ہوتے تھے ایک ہی میدان کے اندر، پورا اسکول جو ہے اس کو جو ہے لائن حاضر کیا ہوتا تھا اور اناؤنس ہو رہا ہے ریزلٹ۔ تو فرماتے تھے کہ کچھ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ ہم نے ناکام ہونا ہے، تو پہلے سے چہرے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے لیکن نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور جس نے محنت کی ہے اور اچھے پرچے ہوتے تھے تو وہ اب منتظر تھا کہ مجھے شاباش ملے گی اور اچھا مقام ملے گا۔ تو بلیل انسان والا نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں خوب خوب جانتا ہے، بصیرت پوری رکھتا ہے کہ مجھے میں کس جگہ کھڑا ہوں اور اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ولو القا معذرہ، چاہے کتنے ہی بہانے بنائے، معذرتیں پیش کرے، وہ خود جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کتنے پانی میں ہوں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہاں اس سے آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کا تعلق بظاہر اس سورت کے ساتھ، سورت کے مضمون کے ساتھ تو نہیں جوڑ رہا، لیکن ایک خاص وجہ سے یہاں پر اس کو لایا گیا ہے۔ اور یہ چند آیات اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے جلدی جلدی یاد کرنے کی، بڑی مشقت کرتے تھے۔ اور قرآن مجید آپ کو معلوم ہے ایک ضخیم کتاب ہے، وحی کبھی مختصر بھی ہوتی تھی اور کبھی بہت زیادہ مفصل بھی۔ بعض روایات کے مطابق سورہ انعام ایک ہی مرتبہ ایک ہی نشست میں نازل ہوئی ہے۔ اب 20 رکوعوں پر مشتمل ایک سورت ہو، اب نازل ہوئی ہے آپ کے قلب مبارک پر اور لے کر اترے ہیں ان کو، نزل به روح الامین وعلی قلبک، روح الامین آپ کے قلب پر لے کر نازل ہوتے تھے، اور وہی اب اس کا جو میکانزم تھا اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ 20 سورتوں 20 رکوعوں والی سورت بھی جو ہے وہ بھی تھوڑی ہی دیر میں جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے، اب سارے کو یاد رکھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فوراً وحی جب نازل ہوتی تھی اس کے بعد دہراتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں عجلت کے ساتھ، تو اس پر آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا۔ لا تحرک بھی لسانہ کا لتعجل بھی، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ جلدی سے اس کو یاد کر لیں اور وحی جو نازل ہوئی ہے اس کو محفوظ کر لیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو آپ کے سینے میں جمع رکھنا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمے ہے، لہذا اس میں کوئی شخص کسی بھی اعتبار سے یہ اشکال نہیں پیش کر سکتا یا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ شاید کچھ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے محف ہو گئی ہو، اس کا کوئی امکان نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا اور اسی کی گواہی جو ہے وہ اصل معتبر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھنے لگیں فرشتے کی زبان سے، یعنی فرشتہ حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہے وہی یا آپ کے قلب مبارک پر نازل کر رہا ہے، فتبع قرآنہ، تو آپ اس کے ساتھ رہیں اس کے پڑھنے میں، ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کا بیان کر دینا آپ کی زبان سے اس کا دوسروں تک کنوے ہو جانا یہ بھی ہمارے ذمے۔ تو یہ ایک بہت اہم، یوں کہنے چاہیے کہ بھاری ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے، آپ کا خیال ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ رہ جائے لہذا میں جلدی جلدی یاد کروں، مشقت میں پڑ جاتے تھے، منع کر دیا گیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سارا کام ہمارے ذمے ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ جلدی کا معاملہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام میں ہی اگرچہ جلدی کر رہے تھے، تو والد محترم رحمہ اللہ جو ہیں اس سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ خیر کے کام میں بھی عجلت اور امبیلنس وہ بھی پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اصل میں دنیا جو ہے وہ عاجلہ ہے، فوراً مل جانے والی، نقد مل جانے والا سودا، آخرت ادھار کا ہے، تو یہ اس کے ساتھ جو ہے ایک اعتبار سے اس کا معنوی ربط بن جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اب فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ عاجلہ سے محبت رکھتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ آج مسلمان ماشاءاللہ اس زمین کے سرفیس کے اوپر 2 ارب سے زائد ہیں مسلمان، اور وہ سب اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، قرآن مجید پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ ہم محض مسلمان ہونے کے ناطے ان چیزوں کو زبان سے مانتے ہیں، حقیقت میں نہیں مانتے الا ماشاءاللہ۔ ہمارا سارا ایمفیسس، ساری توجہ، سب کچھ، تمام صلاحیتیں کس کام کے لیے؟ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے۔ اور جو ایک دانش کے خاص لیول سے اوپر چلا جاتا ہے، دانش کا بھی کئی لیول ہے نا ہمارے یہاں، تو پھر وہ وربلی بھی انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، آخرت کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی. آج کل کی دانش کا یہ تقاضا ہے. اسی کو سمجھو, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, اور کچھ نہیں ہے. اور کامیابی صرف دنیا کی کامیابی ہے, آخرت کی کامیابی کوئی پیچ ہلا ہوا ہے. اگر کسی کا خیال ہے کہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ مجھے دنیا میں اس کو اپنا مقصود بنانا ہے, ان کے ساتھ تو نشستیں ہونی چاہیے, انہیں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جو ہے جا کر کچھ رہنمائی لینی چاہیے. تو حقیقت میں ہم عملاً اوور آل آخرت کے ٹوٹلی منکر ہیں, الا ماشاء اللہ, ساری توجہ دنیا کی طرف. کلا بل تحبون العاجلہ, تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس عاجلہ سے دنیا سے محبت رکھتے ہو, تم چاہتے ہو یہی ہمیں سب کچھ مل جائے. وتذرون الآخرہ, آخرت کو تو بالکل اگنور کرتے ہو. اور یہ حقیقت ہے, مجھے آپ سب کو تجربہ ہے کہ جو لوگ زیادہ ذرا روشن خیال ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی محفلوں میں موت کے ذکر کو بھی پسند نہیں کرتے, کہ خام خواہ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک رنج اور پریشانی سے دوچار کرنا. ہاں کسی کی موت ہو جائے گی تو جا کر تانتاجیت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے, لیکن اس ماحول کو وہ زیادہ دیر برداشت کرتے نہیں ہیں. اور اگر کوئی ان کو توجہ دلائے بھی تو دوسرے زیادہ سیانے جو ہوتے ہیں وہ پھر گفتگو کا رخ موڑ دیتے ہیں, یہ اس وقت کلچر ہے. لہذا موت کے تصور کو جھٹکنا, یہ ایک شعوری طور پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ, بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت تر و تازہ اپنے رب کی جانب دیکھتے ہوئے. یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے میدان حشر کا. وہی جنہوں نے اللہ اور رسول کی وفاداری میں زندگی گزاری ہے اور قربانیاں دی ہیں اللہ اور رسول کے لیے اور ان کے مقاصد جو تقاضے ہیں دین کے ان کے لیے, وہ خوش و خرم ہوں گے, انہیں معلوم ہے, رب کو سب پتا ہے. وجوہ یومئذ باسرہ, اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے, بالکل سوکھے ہوئے. تظن ان یفعل بها فاقرہ, اور وہ گمان کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ وہ کمر توڑ دینے والا سلوک ہوگا. اب معلوم ہے کہ وہ حقائق جن کی نبی اور رسول خبر دیتے رہے, آسمانی کتابیں جس کی طرف رہنمائی کرتی رہی, وہ دن آ گیا آج. کلا اذا بلغت التراقی, اب دنیا میں بھی ایک تو وہ ہے معاملہ, ایک دنیا میں بھی تو موت آتی ہے, اس موت کے وقت کیا صورتحال ہوتی ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے, وہ کتنا ہی باصلاحیت ہو, کتنا ہی صاحب ثروت ہو, کتنا ہی اعلیٰ انٹلیکچوئل ہو, واٹ سو ایور, اس دنیا سے ایک دن اسے جانا ہے. لہذا وہ وقت آنا ہے, اس کا اشارہ دیا گیا. کلا اذا بلغت التراقی, ہرگز نہیں, جب جان پہنچ جائے گی ہنسلی تک. وقیل من راق, یعنی حلق تک پہنچ جائے گی جان جو ہے وہ قبض ہو رہی ہے. جان کنی کا ایک منظر ہے اور بہت سے لوگ دیکھتے بھی ہیں, یہ منظر جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. رشتے دار ہیں, عزیز ہیں, ان کی موت کا وقت آتا ہے, صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت سے گزر رہے ہیں, اس مراحل سے, اور اس سے ہر شخص کو گزرنا بھی ہے. تو اس وقت کہا جاتا ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہو, یعنی حکیم اور ڈاکٹر سب جو ہیں, جو ہر طرح کی دوا وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے, کوئی اس وقت آ جائے, کوئی جھاڑ پھونک کر کے کسی طریقے سے اس وقت کو ٹال دے اور انسان جو ہے اپنی یہ موت سے بچ سکے. وظن انہ الفراق, اور اس نے گمان کر دیا کہ نہیں اب تو فرقت ہے, اب تو روانگی ہے, اب چاروں ناچار یہاں سے جانا ہی جانا ہے. والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی لپٹ گئی دوسری پنڈلی کے ساتھ, یعنی جان کنی کی جو تکلیف ہے اس کی طرف اشارہ ہے. الی ربک یومئذ المساق, اس دن تو تجھے اپنے رب ہی کی طرف کھینچے چلے جانا ہے, اب تمہارے اختیارات ختم ہو گئے, اب سارا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے, اب جانا ادھر ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کو, جسے فکر آخرت کہتے ہیں ہماری دینی زبان میں, اور یہ بہت قیمتی شے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو. اذکروا ذکر حازم اللذات الموت, کثرت سے موت کو یاد رکھا کرو کہ جو لذتوں کو توڑ دینے والی شے ہے. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے موت کو یاد رکھنا, اس کی تلقین کی گئی ہے تاکہ تم ٹریک پر رہو. یہ جامع ترمذی کی بھی روایت ہے, نسائی کی بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی, اور یہ حدیث بھی ہے, من مات فقط قامت قیامته, جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے رہنی چاہیے ہر وقت, تبھی انسان صراط مستقیم یعنی اس پٹڑی کے اوپر رہے گا جو خیر کی طرف لے جانے والی ہے اور کامیابی کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے. اس کی دعا تو ہم ہر وقت مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, نماز کی حرکت میں مانگتے ہیں, پروردگار زندگی گزارنے کا سیدھا اور صحیح رستہ بتا دے, یعنی جس سے ہم آخرت میں کامیابی تک پہنچ جائیں, وہ راستہ چاہیے. اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں بھی عطا کر دیا, مکمل صراط مستقیم عطا کر دی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلم قرآن بھی ہمیں عطا کر دی ہے, اس کی وجہ سے قرآن کی تشریح بھی ہمیں عطا کر دی, اعلیٰ ترین گائیڈ بک, اعلیٰ ترین معلم. کس مقصد کے لیے بھیجے گئے؟ تاکہ یہ جو جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں اس امتحان میں ناکامی سے بچ سکیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کی رہنمائی میں زندگی گزاریں اور اس امتحان میں اس خسارے سے بچ کر اور کامیابی تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تحاضہ کے حوالے سے چند منٹ لوں گا. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے پاکستان کی سرحد میں, اور ہمارے ایئر چیف صاحب نے بڑے تمطراق سے اعلان کیا تھا کہ اب اگر امریکہ کی طرف سے ڈرون حملہ کیا گیا تو ہم یہ ڈرون گرائیں گے. امریکہ نے کرم ایجنسی وزیرستان پر حملہ کیا, دو افراد کو ہلاک کیا, اور ہم نے حسب معمول احتجاج کرنے پر اکتفا کی ہے. ابھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حکومت نے مار گرانے کی اجازت نہیں دی تھی یا ایئر فورس ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرنے سے قاصر رہی, کہاں رکاوٹ بنی ہے, واللہ عالم. مجھے اس واقعے سے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو ڈرون حملے بہت, جب 9/11 ہوا تھا اس کے بعد جب ہم نے امریکہ کو مواقع دیے ہیں, بہت ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں اور کھلی چھٹی ہم نے دی ہوئی تھی امریکہ کو. بہرحال عمران خان صاحب ایک مرتبہ گئے تھے انڈیا, اور یہ بات غالباً 5-6 سال پرانی ہے, ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے تاریخ کیا تھی. وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے ان کا اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا تھا. راہل گاندھی سے ان کی وہاں ملاقات ہوئی, اور اس راہل گاندھی نے دو اعتبارات سے یوں کہنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کو دو تھپڑ رسید کیے. عمران خان جو ہے وہ بہت زخمی دل لے کر آیا تھا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو اس نے مجھے تانے دیے ہیں. تانے کیا تھے؟ دو. ایک یہ تھا کہ آپ کے ہاں باہر سے دوسرے لوگ ڈرون حملے آپ کی سرحد کے اندر کرتے ہیں اور آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ انڈیا کی سرحد میں کوئی ڈرون آئے اور وہاں سے واپس چلا جائے بخیر. ایک تو یہ تانا دیا تھا اس نے. دوسرے اس نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں بھی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, علیحدگی پسند تحریکیں بہت ساری ہیں, اور ہمیں مسائل رہتے ہیں ان کی وجہ سے. لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنی ایئر فورس کو کبھی ان سیپریٹسٹ تنظیموں کے خلاف استعمال نہیں کیا, اور آپ لوگ ہر چوتھے دن اپنے ہی شہریوں کے اوپر ایئر فورس کو استعمال کرتے ہو. یہ دو تھپڑ رسید کیے تھے اس نے, اور عمران خان کہتا تھا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے شرمندگی کے. تو خیر یہ تو ہم عادی ہیں ان چیزوں کے, لہٰذا کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب کہ اعلان کیا گیا تھا کہ اب آئندہ کوئی آئے گا ڈرون تو ہم اس کا گرائیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم وہیں کھڑے ہیں, تو ذریع مزید پریشانی کی بات صرف اسی قدر ہے. بہرحال اس سے عوام کا اعتماد حکومت اور عسکری قیادت دونوں پر بری طرح سے متزلزل ہوا ہے, اور اس بات کا خدشہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اگر اپنے ٹویٹ پر عمل کرتے ہوئے مزید آگے بڑھتا ہے تو پھر کیا پاکستان کا رویہ پھر بھی معذرت خانہ ہی رہے گا؟ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے. دوسرا ایشو وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں وہ بھی بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے, ماں ورائے عدالت قتل. ہماری پولیس خاص طور پر پنجاب اور کراچی میں جو ماں ورائے عدالت قتل عام کر رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. یہ سلسلہ بھی برسہ برس سے جاری ہے آپ کو معلوم ہے, اور کراچی میں پولیس کے ایک اہل اعلی عہدیدار نے وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو بھتہ نہ دینے پر قتل کر دیا اور اسے پولیس مقابلہ قرار دیا. یہ ساری باتیں اخبارات میں آ رہی ہیں. یہ سارا نظام وہ ہے جو ہم چلا رہے ہیں, عدل و انصاف کا خون کرنے کے مترادف ہے ماں ورائے عدالت قتل. اور یہ ظاہر بات ہے کہ جہاں یہ ہوگا تو پھر ملک کے اندر بد امنی, پریشانی, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی, اور کوئی نارمل حالات نہیں ہو سکتے. اور سب سے بڑا المیہ تو یہی ہے کہ ہمارے دین میں جو مقام دیا تھا اور عدلیہ کو جو مقام ہے اور پورا نظام دیا ہوا ہے, اس نظام سے انحراف کر کے ہم جن رستوں پر چل رہے ہیں کہ عام طور پر بھی ساری دنیا میں بھی مذمت ہوتی ہے اس قسم کی حرکتوں کی جو آج ہم پاکستان میں کر رہے ہیں. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں اسلامی نظام اگر آپ نافذ کریں تو پھر دیکھیے برکات. ابلیس نے کہا تھا نا, اسے معلوم تھا کہ اگر وہ نظام قائم ہو جائے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اس کی برکات سامنے آ جائے, اسی سے تو وہ ڈر رہا تھا کہ الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس زن مرداف ماں مردافری، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فخفور و خاقہ، نئے گدائے رہنشی. اور لیکن ساتھ ساتھ اسلامی اصول جب آپ نافذ کریں گے، اسلامی پورا عدالتی نظام نافذ کریں گے، تو اس کی جو خیر و برکات ہیں وہ میں آپ سے کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ افغانستان میں وہ افغانی تھے جنہوں نے وہ اللہ کا دین قائم کیا تھا ملا عمر کے ساتھ ہی، اور شریعت نافذ کی تھی، اور وہ شریعت جو ہے وہ برسہ چلا آ رہا ہے. فقہ حنفی ان کے ہاں تھی، فقہ حنفی کا ایک پورا نظام، اس کے ذریعے پورا ملک نظام انہوں نے چلا کر کے دکھا دیا، اور اس میں کوئی دیر نہیں لگی، فوری طور پر امپلیمنٹ کیا اور پورا نظام چلایا. کیا امن و امان تھا، کیسے جو ہے وہ ختم ہوئے تھے، بالکل جرائم کا صفایا ہو گیا. خالص شرعی طریقے سے جو ہے وہ لا کر فوری چند دنوں کے اندر اندر معاملہ نمٹ جاتا تھا، لیکن اصولوں کے ساتھ، شرعی قوانین کی پابندی کے ساتھ. وہ ایک ایسا معاشرہ انہوں نے تشکیل کر کے دکھا دیا جو آج دنیا میں ایک معجزے سے کم نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس معجزے سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ساری دنیا نے چڑھائی بھی کی کہ یہ معجزہ اگر آ گیا، وہی الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر جو اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ساری دنیا چڑھ کر آئی ہے کہ اس نظام کو نہیں کسی طریقے سے پروموٹ ہونے دینا. اس میں ابلیس کے نظام کا خاتمہ تھا حقیقی معنی میں. بہرحال پاکستان میں ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے، یہاں پر اللہ کا دین اگر قائم ہو جائے تو ایک مثالی ریاست پوری دنیا کے لیے قائم ہو سکتی ہے، لیکن ہم ہی خود اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.